سیرت نبوی قرآن سے شاہد و قاسم ہو تم طیب ہو طاہر یا نبی سیرت نبوی قرآن سے
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. سلسلہ ہے سیرت نبوی قرآن سے. آج کے پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے اترنے اور اس کے متعلقہ امور کے بارے میں کلام کیا جائے گا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب عطا ہوئی؟ اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے بھی پہلے عطا فرما دی تھی. اور اس پر باقاعدہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، متا وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی، یعنی کب آپ کو نبی بنا دیا گیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وآدم بین الروح والجسد، جبکہ آدم علیہ السلام بدن اور روح کے درمیان تھے، یعنی ابھی تک ان کی روح ان کے بدن میں پھونکی نہ گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت مجھے نبی بنا دیا تھا، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی پہلے نبی بن چکے تھے. اس میں مختلف الفاظ ہیں، بین الروح والجسد کے بھی ہیں، بین الماء والتین کے بھی ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں اور سب سے پہلے نبی ہیں، اس اعتبار سے کہ نبوت سب سے پہلے آپ کو عطا کی گئی. پھر دنیا میں ظاہر ہونے کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے نبی ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں. اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نازل ہونے سے پہلے بھی اپنی نبوت کے بارے میں علم تھا. چنانچہ سیرت کی کتابوں میں بحیرہ راہب کا واقعہ موجود ہے کہ جس نے بچپن ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی خبر دی تھی. اور اسی طرح نستورہ راہب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی جوانی میں نبوت کی خبر دی. اور ایک حدیث مبارک ہے مسلم شریف کی، حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں مکے میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا، کہ جب میں اس کے پاس سے گزرتا تو وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا. تو یہ جو پتھر کو بھی پہچان کروا دی گئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تشریف لے جا رہے ہیں. اچھا، لیکن اس سب کے باوجود جو دنیا میں اعلان نبوت ہوا اور جو نبوت کے احکام جاری ہوئے، وہ اس وقت ہوئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال. اس 40 سال کی عمر سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ تو کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی استاد سے باقاعدہ لکھنا پڑھنا سیکھا، باقاعدہ یا ویسے بھی کسی بھی طور پہ آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے نہ تو کچھ لکھتے تھے نہ کچھ پڑھتے تھے. آپ ان دونوں چیزوں سے جو ہے وہ دور تھے. اور اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. ترجمہ قدر عرفان، اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اس وقت باطل والے ضرور شک کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ قرآن کے نزول سے پہلے اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نہ تو کبھی کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کبھی آپ لکھتے تھے. اگر اعلان نبوت سے پہلے اور قرآن کے نزول سے پہلے ہی آپ لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تو اہل باطل شک میں پڑ جاتے. شک میں کیا پڑ جاتے؟ دو اعتبار سے. ایک تو یہود و نصارہ اس اعتبار سے, یہودی عیسائی اس اعتبار سے شک میں پڑ جاتے کہ ان کی کتابوں میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ لکھتے پڑھتے نہیں ہوں گے, اور جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لکھتا پڑھتا دیکھتے تو وہ بول دیتے بھی ہماری کتابوں میں جو نشانیں لکھی تھی تو آپ تو ہیں ہی اس کے برخلاف. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی کے مطابق تشریف لانا جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا یہ ان کے شک کے ازالے کے لیے کافی تھا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے کسی سے لکھنا سیکھتے, باقاعدہ کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے تو لوگ آپ کے اوپر یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ بھئی آپ نے قرآن خود لکھا ہے اور اس میں جو واقعات آپ نے اور جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں یہ آپ نے کتابوں سے پڑھی ہیں, کہ ایک آدمی بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے اور اس کے بعد ایک نئے سرے سے کتاب جو ہے وہ ترتیب دیتا ہے. تو کفار یہ کہتے کہ آپ یہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا اور اس جو ہے وہ اشکال کا بھی ازالہ ہو گیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے تو پہلے نہ کبھی پڑھا تھا اور نہ کبھی لکھا تھا, تو اب بغیر لکھے پڑھے آپ نے جو دنیا کی عظیم ترین کتاب کو پیش کر دیا یہ اس بات کی علامت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کتاب اللہ کی طرف سے عطا کی گئی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسی کسی سے لکھنے پڑھنے نہ سیکھنے کی وجہ سے آج بھی ان تمام لوگوں کے اعتراض کا جواب ہو گیا کہ جو آج بھی دنیا میں مستشرقین یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی کتابوں کا مطالعہ کیا اور آپ نے کسی سے لکھنا سیکھا اور ان سب کتابوں کی روشنی میں آپ نے قرآن مجید تیار کیا. اس اعتراض کا بڑا واضح جواب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کو بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک دیکھا تھا وہ تمام کے تمام لوگ اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا کرتے تھے اور آپ کچھ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا کرتے تھے. تو جب پورے شہر کی اور آپ کے ساتھ رہنے والے اس پورے قوم کی گواہی موجود ہے کہ آپ نے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا, تو اب آج کے زمانے کے اندر یہ اعتراض کہاں سے آ گیا کہ آپ کسی سے جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ سیکھ کر اس کو جو ہے وہ آپ تحریر ضبط تحریر کے اندر لاتے ہیں. اس زمانے میں بعض لوگوں نے اعتراض کیا جی فلاں ایک شخص ہے کہ جسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سیکھتے ہیں اور اس کو آپ تحریر میں لاتے ہیں. اس زمانے کے اندر بھی اس اعتراض کا جواب یہی تھا. وہاں پر تو ایک دوسرا جواب بھی ہے کہ جس کی طرف انہوں نے منسوخ کیا تھا وہ ایک اجمی آدمی تھا, تو اس پر قرآن مجید کے اندر ہی کہا گیا کہ بھائی جس کی طرف تم یہ منسوخ کرتے ہو کہ فلاں سے جو ہے وہ آپ سیکھ کے لکھتے ہیں وہ تو اجمی ہے, اور قرآن مجید جو ہے فصیح عربی کے اندر ہے, تو کسی ایسے عجمی آدمی سے فصیح عربی کہاں سے سیکھ لی اور کہاں سے اس کو ضبط تحریر میں لے آئے. اور دوسری بات اس کے ساتھ قرآن مجید کا وہ چیلنج موجود تھا کہ تم عجمی سے سیکھنے کی بات کرتے ہو جبکہ تم تو خود اعلیٰ درجے کے عربی ہو, فصیح زبان بولنے والے عربی ہو, تو تم ذرا اس کی طرح جو ہے وہ لکھ کر دکھا دو. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جس کسی کی طرف تم منسوخ کرتے ہو کہ فلاں سے لکھنا سیکھ لیا, تو یہ اس سے پہلے جو پورا ڈیوریشن گزرا ہے اور پورے جو 40 سال کا عرصہ گزرا ہے اس کے اندر تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے جا کے کتاب پڑھنا سیکھا ہو یا لکھنا سیکھا ہو. تو یہ یکدم جو ہے جب آپ نے قرآن مجید بیان کرنا شروع کیا تو یہ کیا ہوا کہ چند دنوں کے اندر اندر جو ہے نا وہ تم نے یہ اعتراض بھی بنا دیا کہ جناب فلاں شخص سے سیکھتے ہیں. تو لہذا جو پوری آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ہے, جو آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کی ہسٹری ہے, وہ ساری کی ساری یہ بتانے والی ہے کہ لکھنے پڑھنے کا عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں کیا تھا, بلکہ اس سب کے نہ ہوتے ہوئے یعنی لکھنے پڑھنے کے نہ ہوتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کو پیش کیا. اب جو وحی کا پہلا واقعہ وقوع پذیر ہوا اس کی تفصیل یہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی. سچے خوابوں سے یوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کو جو خواب دیکھتے دن کے وقت بالکل اسی طرح ظہور پذیر ہو جاتا, یعنی آپ نے خواب کے اندر ایک واقعہ دیکھا اور جب آپ بیدار ہوتے تو اس کے بعد اگلے دن یا اگلے دنوں کے اندر وہ واقعہ ایز اٹ از پیش آ جاتا. اب اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خلوت یعنی تنہائی محبوب ہو گئی، اور آپ کیا کرتے؟ آپ چند دنوں کا کھانے کا سامان لیتے اور آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے، اور غار حرا میں آپ چند دن رہتے اور وہاں پر عبادت میں مشغول رہتے. اب وہ عبادت کی صورت کیا تھی اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، وہ ذکر الہی کی صورت تھی، وہ مراقبہ تھا، وہ تفکر تھا، تدبر تھا، ان میں سے جو بھی صورتیں تھیں. چند دن کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لاتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ چند دن کا کھانا تیار کرتی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ کھانا لے کے دوبارہ غار حرا میں تشریف لے جاتے. اور یہ تقریباً کوئی 6 مہینے کا عرصہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے گزارا. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی دوران کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، اچانک جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہوئے. اب یہ ظاہر ہونا لازمی بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو تنہا ایک غار میں ہیں، اور وہ غار زمین سے بہت بلندی پہ، غار حرا جو ہے وہ زمین سے کافی بلندی پہ، اور وہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تنہا تھے، اور مسلسل پچھلے کئی مہینوں سے وہاں پر تنہا جا رہے تھے. اب ایک خلوت کے اندر یک دم اگر کوئی وجود ظاہر ہو جائے تو ایک فوری طور پہ گھبراہٹ، ایک نیچرل طور پہ آدمی کو بڑی گھبراہٹ طاری ہو جاتی. اب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہوئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے کہا کہ پڑھیے، تو میں نے کہا میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، تو انہوں نے بڑے زور سے جو ہے وہ دبایا اور پھر چھوڑ کے کہا پڑھیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا پڑھنے والا نہیں ہوں. 3 مرتبہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے زور سے دبایا اور کہا کہ پڑھیے، اور آخری مرتبہ میں انہوں نے جب زور سے دبایا اور چھوڑ کے کہا، صرف اتنا نہیں کہا اقرا پڑھیے، بلکہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. جب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پورا کہا تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے پڑھ لیا، اور یہ قرآن مجید کی، اللہ کی آخری کتاب کی، اپنے آخری نبی پر وہ سب سے پہلی 5 آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے غار حرا میں جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نازل کی. اب جب یہ واقعہ ہوا، یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، تو اب جو ہے یہ ایک ایسا انہونا واقعہ تھا، ایک ایسا یونیک واقعہ تھا، اور ایک اتنا پر روب واقعہ تھا، باہیبت تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ غار حرا سے گھر فوراً تشریف لائے، اور آپ کا دل جو ہے وہ کانپ رہا تھا، کیونکہ ایک تنہائی میں، خلوت میں اچانک ایک اجنبی ظاہر ہوا، اور وہ اجنبی بھی اللہ کا فرشتہ ہے، فرشتے اور انسان کے درمیان مناسبت نہیں. پھر اس کے ساتھ وہ اللہ کا کلام لے کر آ گیا، اور اس نے وہ کلام پیش کیا، پھر اس نے وہ زور سے دبایا. تو اب یہ پورے کا پورا ایک جو واقعہ تھا وہ ایک بڑا ہی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ ہیبت طاری کرنے والا تھا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے کمبل اوڑا دو، مجھے کمبل اوڑا دو، یہ میرے اوپر کمبل ڈال دو، ٹھنڈ لگ رہی، سردی لگ رہی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کمبل اوڑا دیا. اب جب کافی دیر کے بعد وہ خوف کی، وہ روب کی، وہ ہیبت کی کیفیت جو ہے وہ ختم ہوئی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ کو یہ پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان پر خوف ہے، یعنی مجھے ڈر ہے کہ یہ جس قدر ہیبت ناک واقعہ پیش آیا کہیں یہ میری اس سے جان ہی نہ نکل جائے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب کے اندر فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیر و محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مصیبتوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر، کردار بھی بیان کر دیا، اور ساتھ میں تسلی بھی دے دی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چچا زاد بھائی تھا جس کا نام تھا ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل جو تھے یہ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ عیسائی ہو گئے تھے، اور عیسائی ہو کر یہ انجیل کے عالم تھے، تو یہ انجیل کو جو ہے یہ عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے. انجیل ویسے سریانی زبان میں تھی تو یہ اسے عبرانی زبان میں لکھتے تھے. بوڑھے بھی تھے, نابینا بھی تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئیں, اور ان کے پاس اس لیے گئیں کہ وہ پہلی کتابوں کے عالم تھے, تورات و انجیل کے جاننے والے تھے, تو لہذا وہ سابقہ آسمانی کتابوں کی روشنی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پورے واقعے کے اوپر اپنا جو ہے وہ تبصرہ اور اپنا کلام جو ہے وہ کر سکیں گے. اب وہاں گئے تو حضرت ورقہ نے جب یہ پورا واقعہ سنا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا, تو اس پر حضرت ورقہ نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے, ناموس وہی لانے والا فرشتہ, یہ تو وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا تھا. یہ حضرت ورقہ نے کہا, اور ساتھ میں کہا اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو علاقے سے نکال دے گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ مجھے علاقے سے نکال دیں گے؟ تو حضرت ورقہ نے جواب دیا کہ ہاں, جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی اور ایسا ہوا, اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا. یہ کیوں کہا؟ کہ انہوں نے پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت عطا فرمایا ہے, یعنی ان کے اس نبوت کا اب اعلان کر دیا گیا ہے, اور اب یہ لوگوں میں اپنی نبوت کی تعلیمات جو ہے وہ پھیلانا شروع کریں گے, اور جو ان کی مدد کرے گا اللہ کے ہاں مقبول اور مقرب قرار پائے گا. لیکن ہوا کیا کہ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے وہ حضرت ورقہ کا انتقال ہو گیا. اب یہ پہلی وحی تھی جو سورۃ العلق کی ابتدائی پانچ آیتیں تھیں. پھر یہ وحی کا سلسلہ رک گیا. اب یہ رکا رہا اور اس کے آگے کی تفصیل کیا ہے وہ میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں. ایک قول یہ ہے کہ اس کے بعد سورہ مزمل کی شروع کی چند آیات نازل ہوئیں, یا ایہا المزمل قم اللیل, کہ اے چادر اوڑھنے والے رات کے وقت قیام کیا کریں, یعنی رات کو عبادت کیا کریں. تو یوں عبادت کا حکم دیا گیا کہ آپ رات کو عبادت کریں. اچھا, اب اس کے بعد پھر وحی کے نزول کا سلسلہ بند ہو گیا. اب یہ کتنا عرصہ بند رہا اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. بعض علماء نے لکھا ہے کہ 15 دن تک پھر کوئی وحی نہیں اتری, بعد نے فرمایا 40 دن تک, اور بعد نے یہ بھی کہا کہ 3 سال تک پھر دوبارہ کوئی نیا پیغام جو ہے وہ نازل نہ ہوا. اچھا, اب یہ جو وحی کا سلسلہ رک گیا, پہلے ایک وحی اتری اس کے بعد روک دیا گیا, اس کی حکمت کیا؟ تو اس کی حکمت شارحین حدیث نے یہ بیان کی کہ ایک تو یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شوق میں اضافہ ہو, یعنی آپ پہ وحی اتری تھی, آپ کے قلب اطہر نے اس وحی کو قبول کیا اور اس کے انوار سے آپ کا سینہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا, تو اب آپ کے دل میں اشتیاق تھا کہ خدا کا اور پیغام آئے اور پیغام آئے, تو یوں آپ کے شوق میں اضافے کے لیے. ایک حکمت یہ تھی کہ درمیان میں جو وقفہ ہوا وہ اس وجہ سے ہو. دوسرا یہ کہ پہلی وحی کے نزول سے جو قلب پر ہیبت اور رعب طاری ہوا تھا, تو یہ وقفہ اس لیے آیا تاکہ قلب جو ہے وہ دوبارہ اپنی اسی جو ہے وہ کیفیت پر آ جائے جو ایک نارمل کیفیت ہوتی ہے, تاکہ یہ نہ ہو کہ پہلی وحی کے فوراً بعد پھر اسی طرح کی روبدار اور ہیبت ناک قسم کی جو ہے وہ وحی اترے اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے برداشت کرنا بہت زیادہ مشقت کا باعث بن جائے. تو لہذا قلب کی تسکین کے لیے وحی کا درمیان میں وقفہ ہوا. تیسرا یہ کہ نزول وحی کے بارے میں یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ وحی کا نزول یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاہیں تو خدا نازل فرمائے, آپ نہ چاہیں تو خدا قرآن نازل نہ فرمائے, ایسا نہیں. وحی کا نزول خاص اللہ کی مشیت پر ہے, وہ جب چاہے جتنا چاہے جیسے چاہے وہ اپنی وحی کو نازل فرمائے, تو یہ اس مشیت الہی کا اظہار تھا. اور چوتھا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر و ضبط کی تربیت دینی تھی, کہ یہ جو پورا انقطاع وحی کا زمانہ تھا یہ صبر و ضبط کی ایک تربیت کا زمانہ تھا. تو یہ بہرحال یہ 15 دن یا 40 دن یا 3 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا, اور اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑے غمگین تھے, یعنی کہ وحی کے نازل نہ ہونے پر آپ بڑے غمگین تھے. لیکن جب بھی آپ کو جو ہے وہ آپ کو کچھ شدید قسم کی غم کی کیفیت آپ پہ طاری ہوتی کہ وحی نازل نہیں ہو رہی, تو اچانک جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نمودار ہوتے اور کہتے اے محمد یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ کہنا جو تھا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تسکین کا ذریعہ بنتا تھا۔ اور یہاں پر ایک قول یہ بھی ہے کہ اس ڈیوریشن میں کہ جب وحی نازل نہیں ہوئی تھی تو حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بکثرت حاضر ہوتے اور مختلف امور میں آپ کی مدد کیا کرتے تھے، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان کے اندر تحریر فرمایا۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب یہ جو درمیان میں وحی رکنے کا زمانہ تھا اس کے بعد پھر دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر تواتر کے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں ایک بار کہیں جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز آئی، تو میں نے نگاہ اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ایک صحرائی علاقہ، ایک پہاڑی علاقہ، اور وہاں پر اچانک آواز آئے آسمانوں سے اور اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھا جائے تو ایک فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہو، تو اس سے یکدم جو ایک کیفیت طاری ہوتی وہ کیا بنتی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ دہشت زدہ ہو گیا اور فوراً جو ہے وہ گھر لوٹ آیا اور گھر آ کے مجھے کہا مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ، تو چادر اڑا دی گئی۔ اس وقت پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اس کے الفاظ مبارکہ یہ تھے، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ ترجمہ قندر عرفان، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ آیات اتری اور پھر اس کے بعد نزول وحی میں تیزی آ گئی اور پھر لگاتار جو ہے مسلسل وحی نازل ہوتی رہی، یعنی پھر وقتاً فوقتاً بار بار اگلے دن اگلے دن اگلے دن جو یوں وحی کا سلسلہ جاری رہا۔ تو یہ جو شروع کی جو وحی کی آیات ہیں ان میں یہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات بھی شامل ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک سورہ والضحیٰ کے بارے میں بھی ایک قول یہ ہے کہ یہ بھی ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ والضحیٰ جو ہے یہ بھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی اترنے میں تاخیر ہوئی تو کچھ جو ہے وہ کفار نے اس طرح کے جملے کہے کہ معاذ اللہ محمد کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ چڑھتے دن کی قسم اور رات کی قسم جب وہ ڈھانپ دے، اے حبیب تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا۔ تو یہ بھی ابتدائی زمانے کی وحیوں کے اندر ان آیات کا بھی شمار ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اسی نزول وحی کے حوالے سے ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور محبوبیت کو بھی بیان کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام وحی لے کر آتے ہیں تو اب چونکہ وحی کے اتارنے کا مقصد کیا تھا کہ جبرائیل وحی لے کر آئیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس وحی کو یاد کریں اور پھر اسے آپ لوگوں تک پہنچائیں کہ خدا نے یہ پیغام دیا، تو اب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آ کر جب قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے تو انہیں یاد کرنے کے لیے ہوتا یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ ساتھ تیز تیز اپنی زبان کو حرکت دیتے، جیسے کسی شے کو یاد کرنے کے لیے ہم اسے بار بار دہراتے ہیں نا، تو جیسے بار بار دہرائی کی جاتی ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زبان اور اپنے ہونٹوں کو تیز تیز حرکت دیتے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ لیکن لازمی بات ہے کہ ایک شے کو سننا اور سننے کے دوران ایز اٹ از بغیر کسی ایک لفظ ایک حرف کے فرق کے یاد کرنا یہ بڑا مشکل کام۔ یعنی ہم نے بھی کبھی یوں یاد کرنا کہ ہمارے سامنے کوئی بندہ بولے اور یہ ہو کہ بھائی جو اس نے بولا ہے لفظ بلفظ ویسا ہم نے یاد بھی کرنا ہے، بڑی توجہ اور بڑا جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ کانسنٹریشن چاہیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یوں کرتے ہیں, لیکن لازمی بات ہے کہ یہ ہے مشقت والا کام. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ نازل فرمائی, سورہ قیامہ کی آیات مبارکہ ہیں 16, 17, 18 اور 19. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. یعنی اے حبیب, آپ یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں, بے شک اس قرآن کو آپ کے سینہ پاک میں محفوظ کر دینا اور آپ کی زبان پر اس کا پڑھنا جاری کر دینا یہ ہمارے ذمہ ہے. لہذا جب ہماری جانب سے پڑھا جا چکے تو اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو, اور جب ہماری طرف سے کچھ نازل ہو تو اسے غور سے سنو, پھر اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو آپ کی زبان سے اس کو بیان کر دیں گے. یہ ترجمہ نہیں, یہ میں نے تشریحی ترجمہ کیا. تو قرآن مجید میں فرما دیا گیا کہ آپ یاد کرنے میں جلدی نہ کریں, اس کا آپ کے دل میں جمع کرنا, آپ کی زبان سے اس کا پڑھنا, یہ سب ہمارے ذمے, یہ ہم کریں گے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد, یعنی پہلے تو نبی پاک علیہ السلام وہ کرتے تھے نا کہ بار بار دہراتے تھے, زبان اور ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے, اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام آتے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے سرے انور کو جھکا دیتے, اور جب جبرائیل وحی پہنچا کر چلے جاتے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بالکل اسی طرح اس کو تلاوت فرما دیتے جیسے آپ پر نازل کی گئی تھی. یعنی اب کیا ہوتا کہ وحی اترتی اور وہ لفظ بلفظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر میں نقش ہو جاتی, اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ویسے کا ویسا ہی پڑھ دیا کرتے تھے. تو یہ وحی کے حوالے سے جو ہے یہ بھی ایک بڑا ابتدائی زمانے کا واقعہ ہے. اچھا, اس کے بعد نزول وحی جب شروع ہوا تو اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے احکام دیے وہ کون کون سے تھے, تو اب اس کے بارے میں اگر تمام تر روایتوں کو جمع کریں گے تو وہ ایک بہت طویل موضوع بن جائے گا. ان میں سے ایک جگہ کا بطور خاص جو ہے وہ خلاصہ میں بیان کرتا ہوں کہ ابتدائی وحی میں جو جو احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے وہ کیا تھے. تو جو آیات اس کے متعلق ہیں ان کی روشنی میں پہلے احکام اور پھر اس کی میں آیات بیان کرتا. ایک حکم تو تھا رات کو قیام کرنے کا, نماز پڑھنے کا, کہ رات کو قیام کرو, نماز پڑھو, آدھی رات ہو یا اس سے کچھ کم ہو یا اس سے کچھ زیادہ ہو, لیکن رات کو عبادت کرو. دوسرا حکم تھا تلاوت قرآن کا, کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے اچھے انداز میں پڑھو. تیسرا حکم تھا اللہ کے ذکر کرنے کا, کہ اللہ کا ذکر کرو. چوتھا حکم تھا کہ اللہ کے ساتھ اپنے دل کا ایسا تعلق جوڑ لو کہ وہ سب سے ٹوٹ کر اللہ کے ساتھ جڑ جائے. پانچواں حکم تھا توکل کا, کہ اللہ ہی کو اپنا کارساز بناؤ اور اسی پر کامل بھروسہ کرو. چھٹا حکم تھا صبر و ضبط کا, کہ کافروں کی باتوں پر صبر کرو. ساتواں حکم تھا کہ اعراض, کافروں کو نرمی سے چھوڑ دو, ان کی باتوں سے اعراض کرو اور آپ اپنا کام جو ہے وہ جو تبلیغ کا, جو نیکی کی دعوت کا کام ہے اسے آپ جاری رکھیں. آٹھواں حکم تھا تسلیم و تفویض, کہ وہ لوگ جو آپ کو جھٹلاتے ہیں آپ ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں, اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے معاملے کو دیکھ لے گا. اور نواں حکم تھا امحال, یعنی ان لوگوں کو تھوڑی مہلت دو, مہلت دو, ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ایمان قبول کر لیں, اسلام کی طرف آ جائیں. یہ احکام تھے. اب اس کے متعلق جو آیات ہیں یہ سورہ مزمل کی آیات ہیں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. یہ چھ آیتیں میں نے پڑھی ہیں, اب ان کا اور اس کے بعد والی آیتوں کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں. ترجمہ قدر عرفان فرمایا, اے چادر اوڑھنے والے, رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو, آدھی رات قیام کرو یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو, اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو, بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے بے شک رات کو قیام کرنا زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے، بے شک دن میں تو تمہیں بہت سے کام ہیں، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو، اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو مجھ پر چھوڑو اور انہیں تھوڑی مہلت دو۔ تو یہ آیات مبارکہ ہیں۔ اب اس پہ اگر تھوڑا سا تفصیل سے کلام کریں تو یہ پہلا حکم جو ہے وہ ہے قیام اللیل کا۔ تو قیام اللیل کا حکم یوں تھا کہ پہلے فرمایا گیا کہ رات کو قیام کریں، رات کو قیام کریں اور اس میں تھوڑا سا آرام کریں، یعنی کہ رات میں عبادت کریں اور تھوڑا سا آرام بھی کر لیں۔ پھر اس کے ساتھ یہ فرما دیا گیا کہ یہ جو رات قیام میں گزارنی ہے وہ پوری رات بھی ہو سکتی، وہ آدھی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ اس سے کچھ کم بھی ہو سکتی ہے اور اس سے کچھ زیادہ بھی ہو سکتی۔ تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس اندیشے سے کہ بھئی کہیں جو حکم ہے اسے کم نہ رہ جائے، وہ پوری رات ہی عبادت کرتے تھے، پوری رات ہی عبادت کرتے تھے اور ان کے پاؤں جو ہے وہ سوج جایا کرتے تھے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں، بعد نے فرمایا ہے کہ ایک سال کے بعد آخری آیت کا یہ حصہ نازل ہوا، فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو جتنا قرآن آسان ہو اتنا پڑھ لیا، یعنی کہ جتنی نماز پڑھنا آسان ہے اتنی پڑھ لو، اور یہ جو ہے پوری رات یا آدھی رات یہ والا حکم اب باقی نہیں رہا۔ تو اب مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ حکم جو منسوخ ہوا، ایک تو یہ ہے کہ یہ اس آیت مبارکہ سے منسوخ ہوا، لیکن تب بھی رات کی کچھ عبادت جو ہے یہ فرض رہی۔ پھر وہ جو رات کی عبادت تھی اس کی فرضیت ٹوٹل منسوخ ہو گئی جب پانچ نمازیں فرض ہوں۔ تو گویا پہلے یہ ہوا کہ رات کا قیام فرض تھا، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس رات کے قیام کی مقدار کو کم کر دیا گیا، اور تیسرے نمبر پر یہ ہوا کہ جو رات کا قیام تھا اسے ٹوٹل ختم کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پانچ نمازوں کی فرضیت کا حکم جو ہے وہ نازل ہو گیا۔ تو بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہاں پر قیام سے مراد تہجد کی نماز ہے، لیکن اب اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا معاملہ یہ ہے کہ امت کے لیے تہجد پڑھنا سنت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد پڑھنا فرض تھا۔ یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم پر پانچ نمازیں فرض ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چھ نمازیں، پانچ نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اس کے ساتھ تہجد کی نماز بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا گیا یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، تو تہجد جو ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ فرض تھی۔ اچھا، دوسرا حکم تھا تلاوت قرآن کا، اور اس میں بھی تلاوت قرآن کے حکم میں بھی کیا تھا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو قرآن مجید پڑھنا بھی ہے، اور اس کے پڑھنے کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے کے طریقے کا بھی خیال رکھنا۔ اب طریقے کے خیال کے اندر دو باتیں ہوتی، ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو مخارج ہیں انہیں صحیح طریقے سے ادا کیا جائے، تو یہ نہیں ہے کہ عین اور الف کا فرق نہ رہے، سین صوت کا فرق نہ رہے، ذال اور زا کا فرق نہ رہے، بلکہ تمام حروف کو ان کے اصل مخارج سے ادا کیا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ آیتوں پر وقف کیا جائے، آیتوں پر وقف کیا جائے۔ اس لیے حدیث مبارک میں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر ہر آیت پر پورا وقف کرتے تھے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقف، الحمدللہ رب العالمین وقف، الرحمن الرحیم وقف، مالک یوم الدین وقف۔ تو یوں ٹھہر ٹھہر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا حکم جو ہے وہ ہے ذکر الہی کے حوالے سے، اور اس کا جو اسلوب ہے وہ بھی کتنا خوبصورت ہے، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اور ساتھ ہی فرمایا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو۔ تو دن رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ لیا جاتا رہے۔ اب وہ اللہ کا نام لینا جو ہے وہ یہ بھی ہے، اللہ 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 اللہ، یہ اللہ کا نام لیا، وہ یہ بھی ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور جتنی تسبیحات ہیں وہ ساری کی ساری اسی کے اندر آ جاتی۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ پھر آگے ذکر الہی کی مزید ڈیٹیل بھی ہے کہ علم دین پڑھنا پڑھانا، نیکی کی دعوت دینا، اچھی بات سمجھانا، بری بات سے منع کرنا، یہ ساری چیزیں بھی ذکر الہی کے اندر آ جاتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ فرمایا وتبتر الیہ تبدیلا، اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے بنے رہو، اللہ کے بنے رہو۔ تو سب سے ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جنگل میں نکل جائے اور آدمی بیوی بچے چھوڑ دے اور رشتہ دار چھوڑ دے، نہیں۔ یہ سارے کے سارے کام جو ہے، اسلام کا حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ سارے کام ساتھ چلیں گے، لیکن جو دل کا سب سے گہرا تعلق ہوگا وہ خدا کے ساتھ ہوگا۔ جو ہر تعلق پر راجح اور مضبوط تعلق ہوگا وہ خدا کے ساتھ تعلق ہوگا۔ تو یہ ہے کہ سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو۔ پھر ہے اللہ کو کارساز بناؤ اور اس پر کامل بھروسہ کرو۔ سبحان اللہ، اللہ پر توکل کرنے کے لیے جو آیت مبارکہ کے الفاظ ہیں، آپ اس پہ غور کریں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ ہستی کون ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے؟ فرمایا رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب سب کا رب، سب کا مالک، سب کا پالنے والا اللہ ہے۔ اور جس کی یہ شان ہے، اسی کی یہ شان ہے کہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ مشرق و مغرب کا مالک، رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فاتخذہ وکیلا، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ دنیا آخرت کے ہر کام کے اندر یہ سمجھو کہ ہمارے کاموں کو پایائے تکمیل تک پہنچانے والا خدا ہے، ہر حال میں ہماری مدد کرنے والا خدا ہے، ہمارا ہر کام بنانے والا خدا ہے۔ تو جب بندہ اس پورے تصور کے ساتھ رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا رب، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتخذہ وکیلا، تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ۔ جب آدمی اس اعتقاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے، اس کا توکل بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے کہ کافروں کی باتوں کے اوپر صبر کرو، ضبط کرو، کہ یہ جو ہے وہ اب بھی آپ کی باتوں کو جھٹلائیں گے، آئندہ بھی جھٹلائیں گے، اب بھی آپ پر الزام لگائیں گے، آئندہ بھی آپ پر الزام لگائیں گے، تو یہ ان کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ آپ ان کی باتوں سے اعراض کریں اور ان کے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے ساتھ جو چاہے گا وہ معاملہ کرے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو مہلت دو۔ مہلت دینے کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بار بار مہلت عطا فرماتا ہے، بار بار مہلت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ چند احکام جو ہے یہ سورہ مزمل کے جو ہے وہ روشنی میں نے بیان کیے، جن کا تعلق یہ ہے کہ شروع اسلام میں اور نزول وحی کے بعد کے جو مرکزی احکام آئے وہ کون سے والے تھے۔ اور اگر اس میں غور کریں تو یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ احکام ہیں کہ جن کے اوپر ہمارے ایمان کی قوت کا مدار ہے، جن کے اوپر ہمارے ایمان کے کمال کا مدار ہے، جن کے ذریعے ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے۔ ایک رات کا قیام، آدمی رات کو عبادت کرے، تہجد پڑھے، کچھ نفل ادا کر لے، تو آپ دیکھیں کہ رات کے یہ نوافل، یہ تہجد کی ادائیگی، یہ بندے کو کس طرح خدا کے قریب کر دیتی ہے کہ جب سب سو رہے ہیں اور بندہ اپنا بستر چھوڑ کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے اوپر کیسی مہربانی ہوتی ہے۔ دوسری بات، جو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، تو اب خدا کی جو قدرتیں ہیں، جو اس کی شانیں ہیں، جو اس کی عظمتیں ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک عاجز بندہ ہوں اور میرا خدا قادر مطلق ہے، میں ایک کمزور و ناتواں ہوں اور میرا خدا ساری قوتوں کا مالک ہے، جب بندہ اس اعتقاد کے ساتھ اپنے آپ کو توکل کی طرف لے کے جاتا ہے کہ وہی مجھے روزی دینے والا، وہی مجھے رزق دینے والا، وہی میرا ہر جگہ مجھے سہارا دینے والا ہے، جب آدمی اس یقین کے ساتھ جو ہے خدا کی طرف بڑھتا ہے، تو آپ یقین کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا جو قرب ہے وہ اور زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن کی تلاوت کی جائے، اور دل سے کی جائے، توجہ سے کی جائے، ٹھہر ٹھہر کے کی جائے، سمجھ کر کی جائے، تو آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے انوار کس طرح دل کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ قرآن پاک ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک شہد کی صورت میں ایک مٹھاس جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر اتر رہی ہوتی ہے۔ چوتھی بات، اللہ کا ذکر کرنا، اور وہ ذکر بھی ایسا کہ جس میں دنیا والوں سے اپنے دل کو دور کر کے خدا کے قریب کر دیا جائے۔ اب ایسی حالت میں جب بندہ ذکر کرتا ہے تو یقین کریں کہ یہ ذکر اسے وہ چیزیں عطا فرماتا ہے اور وہ مرتبے عطا فرماتا ہے کہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. خدا کا قرب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کرتا ہے، اپنی خوشنودی عطا فرماتا ہے، اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے قلب کے اندر ایک عجیب سکینہ نادل فرماتا ہے کہ اس کے پاس ظاہری دنیا کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ پرسکون ہوتا ہے. تو یہ جتنے احکام یہاں پر بیان کیے گئے یہ آج بھی اسی طرح تازہ اور اسی طرح خوشبودار اور اسی طرح اعلیٰ درجے کے ہیں کہ آج بھی اپنا لیا جائے تو ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
سیرت نبوی قرآن سے شاہدوں کا سنہ تم سے